विवाद का कोई भी हिस्सा आराम को जानवर के हिस्से से न बना हो, ये गलती मर्द और औरत दोनों की, और विवाद का कोई हिस्सा मुर्दार से न हो, ये भी मुस्तैका चलती है। पांचवी और छठी शर्त जो सिर्फ मर्द के लिए है कि उसका लिबास सोने का न हो और उसका लिबास पानी से जनपद। पहली शर्त के ऊपर दो यकीन मसायल सुरक्षा नसीब में देने बहस आएंगे और आज इंशाल्लाह के लिए बाकी मसायल। ये जरूरी है कि हर नमाजी का लिबास पाप हर फैसिलिटी न जा पाए। अगर इंसान जानबूझ कर नजीब लिबास में नमाज पढ़ ले तो उसकी नमाज पढ़ सकती, जानबूझ कर न पढ़े मसला न मालूम होने की वजह से पढ़े उसको मालूम नहीं कि लिबास नजीब लिबास में नमाज बाकी है इसलिए उसने पढ़ ली, या उसको मसला तो मालूम है लेकिन नजाजात की तादाद नहीं मालूम, मुझे मालूम है कि नजीब लिबास में नमाज नहीं पढ़ना चाहिए लेकिन ये नहीं मालूम कि काफिर वक्त अपना नजीब होता है इसलिए उसने पास समझते हुए नमाज पढ़ी, तब भी उसकी नमाज पढ़ ली। अगर मसला नहीं मालूम या मसला मालूम नजाजात की तादाद नहीं मालूम या जानबूझ कर नमाज पढ़ी तो तीनों की वजह नमाज पढ़ी, और अगर उसको मसला भी मालूम है नजाजात की तादाद भी मालूम है मौजूद या नजाजत नहीं मालूम तो उसकी नमाज पढ़ी। ये मालूम है कि खून नजीब होता है लेकिन ये नहीं मालूम कि मेरे कपड़ों पर जो खून लगा हुआ है वो मच्छर का खून है ये इंसान था और उसने इसी हालत में नमाज पढ़ ली, बाद में पता चला कि ये इंसान का खून था तब से उसकी नमाज पढ़ी। या अगर उसको मसला भी मालूम नजाजात भी मालूम ये भी मालूम कि मेरे जिस्म पर या लिबास पर जो खून है ये नजर खून, लेकिन वो ये समझा कि जो खून हालत नमाज में माफ होता है और यदि समझ कर नमाज पढ़ ली तब भी उसकी नमाज बिल्कुल सही। तो अगर मसला मालूम है तो रियायत मौजूद है और मसला नहीं मालूम तो जिसमें मौजूद हो जाए। यहां तक सुबह नजर में हम सकते आगे के मसाइल पर दो अगर इंसान को ये यकीन हो कि मैं जिस लिबास में नमाज पढ़ रहा हूं ये लिबास पास है और उसने नमाज पढ़ी, उसके बाद मालूम हुआ कि नहीं ये लिबास है जिस साथ तो उसकी नमाज से खुश सकती, यकीन का मसला है। बहरहाल यकीन को तो दुनिया की कोई चीज नहीं तोड़ सकती, न कुरान न हदीस न कोई इजमा न कोई फतवा, किसी चीज का इंसान को यकीन हो जाए उस पर वाजिब है कि अपनी यकीन पर अमल करे। लेकिन अगर इंसान हालत जब से जब हो रहा है उसको पता नहीं मेरा लिबास बात है नजीब है मैं क्या रहा था सड़क पर से चीजें तो पड़े थे या मैं खुला जगह बैठा था वहां पर नजाकत तो पड़ी हुई थी पता नहीं मेरा लिबास बात है या नजीब की हालत और उसने इसकी हालत है जब मैं नमाज पढ़ी उसने सोचा कि जो कुछ भी वो देखा जाएगा नमाज पढ़ लेते हैं और नमाज पढ़ बाद में पता चला कि जो शख्स उसको इब्तदाई नमाज में था वो बिल्कुल सही शख्स कि वाकई में उसका लिबास नजीब था उसने उसका सबक देख लिया अपने लिबास जबकि उसकी नमाज बिल्कुल सही है। इंसान हमेशा अपने लहे का शुरू करता है यहां जो कि जब था इसलिए सब की तरफ तवज्जो नहीं देना चाहिए। इसी तरीके से अगर इंसान ने अपने नजर लिबास को पास किया मोदी को दिया कि पास करके लाओ वो पास करके लाया या खुद पास किया या किसी और से पास करवाया और उसने उस पास लिबास में नमाज पढ़ी बाद में पता चला कि लिबास सही तरीके से पास ही नहीं किया गया तो तरीका है कि रंग के मसलन पहले नजाकत को दूर किया जाए नजाकत पत्थर उसके लगी हुई तब भी उसकी नमाज बिल्कुल सही और कोई जरूरत नहीं है नमाज को दोहराने की या दोबारा अंजाम देने तो जैसा ये कि इंसान अपने सलाह रखते हैं। अब ये मसला जो बहुत पेश आता रहता है और जो आमतौर पर तो पेश नहीं आता लेकिन लोग पूछते रहते हैं मसला अभी बसों में इस मकान पर पूछा गया कि अगर बस लीजिए हम नमाज पढ़ रहे हैं और खून निकल आया कांपों से किसी के किसी हिस्से से खून निकल आया किसी जानवर ने काटा खून के कपड़े निकल आए अब किसी नजीब हो गया नमाज पर क्या होता है मसला है और जरा पेचीदा मसला भी है थोड़ा सा इसलिए जरा तवज्जो दीजिए कि अगर इंसान नमाज पढ़ रहा नमाज के पढ़ने के बीच में उसका जिस्म या उसका लिबास नहीं हो तो बच्चा गुजरा उसने पेशाब कर दिया इसलिए तो उसका लिबास पर पढ़ جہاں کسی نے گھر دھویا اس نے نجاست کی، نجاست کی ٹھیک ہوتا لباس بس پڑھ رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں ٹھیک نماز میں یہ واقعہ پیش آئے. تو اگر نماز کے بیچ میں یہ واقعہ پیش آیا، جیسے ہی انسان کا جسم یا انسان کا لباس نجس ہوا، ویسے ہی اس کو معلوم ہوگا کہ ابھی ابھی یہ چیز پڑی ہے یا ابھی ابھی میرے جسم سے خون نکل رہا ہے. جیسے ہی نجاست کے جسم پر لگے یا لباس پر لگے، اگر اس کو ویسے ہی دل ہو جائے اور اس صورت میں دو مسئلے، نماز کا وقت بہت زیادہ ہے مثلاً ایک بجے کے وقت بھی مسئلہ پیش آیا، دو بجے کے وقت پیش آیا، پانچ بجے کے وقت پیش آیا، یا نماز کا وقت بالکل ختم ہو رہا ہے بس آخری وقت ہے اس نے نماز نہیں پڑھی، توڑ کر دوبارہ ہم پڑھنا چاہیں تو نماز کا وقت نکل جائے. یہ دو صورتیں ہیں اور اسی کے اعتبار سے دو مسئلے. اگر بیچ نماز میں انسان کا جسم یا انسان کا لباس نجس ہو جائے اور اس کو فوراً چھٹیا مل جائے، یا بیچ نماز میں اس کی نظر پڑے اپنے ہاتھوں پر یا اپنے پیر پر یا اپنے لباس پر اور دیکھے کہ اس پر نجاست لگی، نماز شروع کرنے سے پہلے نہیں معلوم، ابھی ابھی بیچ نماز میں ہم کو پورا ختم کیا تو دیکھا کہ میرے جسم پر نجاست ہے، اگر یہ یقین ہو جائے کہ پہلے کی نجاست ہے تو نماز باتیں میں دوبارہ پڑھوں. لیکن اگر بیچ بغیر نماز میں نجاست پر نظر پڑے اور جب سے پڑ جائے تو پتا نہیں کہ نجاست ابھی رہتی ہے یا پہلے بھی چلی آ رہی ہے. ان دونوں کی وجہ چاہے اس کے سامنے بیچ نماز میں اس کا لباس نہیں چل رہا ہے یا اس کی نظر بیچ نماز میں لباس پر پڑی اور پھر جب سے پڑ گیا تو نجاست پہلے کی ہے تو اس کا. تو اگر وقت نماز بہت شدید ہے، دو گھنٹے نہیں تین گھنٹے نہیں پندرہ منٹ نہیں دس منٹ، اس میں بھی شریعت کی طرف سے اتنی اجازت ہے کہ اگر آپ نماز کے بیچ میں اپنے لباس کو پاس کر سکتے ہیں یا اپنے لباس کو اتار سکتے ہیں یا اپنے لباس کو بدل سکتے ہیں، اندر یہ اپنے انسان کہنے سے لباس کو بڑھیا ہمیں کو اتار سکتا ہے تو اپنی لوگ کی بہن جو اس کا پیغام ہے سردار میں لیتے ہیں پھر کیا اتنا کے ساتھ اس کو انسان اتار سکتا ہے اگر وہ اندر یہ مسلم کرنے سے اگر اس کو بدل سکتا ہے تو ایسی چیز نہیں ہے، اس کے بعد درجہ وغیرہ نہیں ہے، وہ سارے ہاتھ رکھتے اور اس کے بعد فوراً دوسری چیز کرتے ہیں یا پاس کرنے کے سامنے لیتا ہے تو نل گلاس ہے، نل ہے، پائپ ہے، اتنا کر سکتا ہے، یہ بنا کٹوں میں کرتے موالات میں کٹ نہیں کرتے، وہ کر سکتا ہے کہ اپنے لباس کو پاس کرتے. بہت وقت مچھلی رکھنے نماز کرتا ہے تو نماز کو اگر دوبارہ پڑھ لیں لیکن پھر بھی سیلیت کی طرف سے اتنی اجازت ہے کہ اگر وہ لباس کو بدل سکے یا پاس کر سکے یا اتار سکے اور وہ ننگا نہیں ہوگا تو اس صورت میں اس کو اختیار ہے کہ اتار دے یا پاس کر دے یا بدل دے اور اپنی نماز کو اس کے بعد جاری رکھے اور نماز تمام کرے اور یہ نماز اس کے لیے درست کرے. یا اگر جسم پاس ہو گیا تو اس کے لیے ممکن ہے کہ ابھی وہ نکلا اب اس کے سامنے پانی پڑا ہوا ہے، اس نے پانی کی سرکار کیا اور اس نے ماسک کو درست کر دیا، چاہے اس کو اتنا وقت گر جائے کہ تھوڑا سا دوبارہ پڑھ سکتے بھی اختیار ہے. لیکن اگر یہ ممکن یا لباس کو پاس کرے یا جسم کو پاس کرے ممکن نہیں ہوتی، اتارنا ممکن نہیں ہے، بہت دیر لگے گی، بس یہ کچھ بچوں ہے ڈیڑھ بچوں ہے تو اس کو سمجھا پوچھا پڑے گا اس کو اتارنے کے سلسلے میں، تو نماز کی دقت ہو جائے گی. تو اس سلسلے میں پھر یہ ہے کہ وہ نماز کو چھوڑ دے، نیا لباس لا کر نئے سرے سے نماز پڑھے اور اس کے بعد نماز ہو جائے. جب بات نہیں کر سکتا جس میں ہو گیا سامنے پانی نہیں ہے کیسے پانی کئی صورت میں اس کے اوپر واجب ہے کہ اپنی نماز کو چھوڑ کر دوبارہ بات کر کے نماز پڑھے. نبی کرے تو مجھے بالکل نہیں پوچھتا، یہ لوگ پوچھتا ہے کہ دو یا سات دنوں سے کوئی پیشاب ہو، پیمانہ ہو، لین ہو، منی ہو، لین ہو، نچا ہو یا حالت جناب ہو، اس کے علاوہ انسان کا دل نبی کو اس کا لباس نبی کو کچھ نبی کو مجھے لینا تو باقی رہتا ہے، اس لیے یہاں پر مجھے بچوں کا نہیں ہے. ہاں اگر ان میں سے کوئی چیز پہ چل رہا اگر تو مطلب سب سے پیشاب اس کا نکل گیا تو نماز باقی رہے تو اس کا مجھے دل. لیکن اگر اس کا جسم یا لباس نہیں ہوا ہے پانی تو اس وقت میں نہ مجھے ملتا ہے تو اپنا نماز باقی ہوتی ہے کہ کسی چلتے ہیں جیسے ہی نبی کو ویسے ہی اس کو چلا دیتے ہیں. یہ اس وقت کا مسئلہ ہے کہ جب انسان کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ نماز کو اتارے، نئے سرے سے لباس پہنے یا نماز کو توڑے، نماز پڑھے، تب کا یہ مسئلہ ہے کہ اس کو پورا اختیار ہے، اگر پاس کر سکتا ہے تو پاس کر کے اسی نماز کو جاری رکھے اور نماز کو توڑ کر نئے سرے سے نماز پڑھے. داخل ہو گیا، ابھی وضو پورا نہیں ہوا، پھر گئے تو پڑا تھا آپ نے اور ہاتھ کے اوپر ایک وضو ڈالا تھا اور ہاتھ میں دھونے جا رہے ہیں، میرا نہیں کوئی ہے، پیشاب پڑ گیا، پیمانہ پڑ گیا، پیٹ پڑ گیا، ایسی کوئی چیز پڑ گئی، آپ کو وضو بالکل صحیح، پھر جس سے آپ نکل آئے اگر اس سے پہلے والا حصہ نکل ہوتا چلا جائے تو وضو پر کوئی بات نہیں ہوگا، یہی اصول کا کہ آپ سرو بدن کو دھو چکے تھے، جان حصے کو دھو رہے تھے کہ سرو بدن ابھی کو جہاں اس سے آپ نے دھویا پانی اس سے تو دھو رہے تھے، چیزیں پڑی آپ کا دائیں اس کا نہیں دیکھا، لیکن جو کہ آپ اس کا حکم کر چکے ہیں تو چیز آپ کا حکم بالکل یہ تھا دوسری بات آ گئی تھی، اصل مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ بیچ نماز میں انسان نجس ہو گیا یا بیچ نماز میں اس کو نجاست کا علم ہوا، اور جو سچ میں ہے کہ نجاست کس وقت لگی، اگر وقت نماز وسیع ہے وہ کر سکتا ہے تو اسی مسئلے پر عمل کرے، یا چاہے اپنے آپ کو پاک کر لے یا تمہارا نماز کو پڑھ لے، تو لیکن یہ واضح ہے مسئلہ اس لیے بھی واضح ہے کہ بعض کسی حادثے سے ملتے ہیں اپنے آپ کو پاک کر، آپ نے کہا کہ بہت سنجت سے پڑھے نماز کو دوڑ رہے تھے، یہ آپ نے اس کے لیے بنا دیا کہ بلان سب کو یہ حالت ہو اپنی اپنے اعمال کو دوڑنا، اپنی نماز کو دوڑنا، یہ کہنے کا اگر آپ پاک کرنے پر حاضر ہیں، سامنے آپ کی رسی موجود ہے، تو اب آپ کے لیے اختیار نہیں ہے کہ آپ اس سنجت سے بچنے کے لیے نئے پیڑ سے نماز کو دوڑ کر سکتے ہیں، کیونکہ نماز صحیح ہوگی لیکن پہلے نماز کا اس کے لیے آرام آپ نے، اس لیے یہ واضح ہے کہ سنجت وغیرہ نہیں ہے بلکہ بہت ضروری ہے، اکثر دیکھا گیا ہے حضرات کو اس مسئلے میں جو سبزیات کے مسئلے، سبزیات کے مسئلے میں ذرا وہ سب سے بڑے کے لیے چار کر سکتا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ اس سے بہتر یہ کتابوں کو دیکھو، اس سے پوچھو، اس سے پوچھو، اس سے بہتر یہ کہ نماز نہیں دے سکتا، تو دوسری نماز صحیح ہوگی لیکن اس پہلے حرام اس نے کیا کہ جو خدا کا حکم تھا اس کے مطابق وہ نہیں کیا، اس لیے ان مسائل کا جاننا ضروری ہے، تو یہ مسئلہ اس وقت کا ہے کہ جب کتنا وقت کافی، اگر وقت بہت کم مثلاً پانچ منٹ ہے اور اس کو زور کی نماز پڑھنا ہے تو وہ پانچ منٹ میں پڑھا سکتا ہے، تو پہلی صورت تو یہی ہے کہ اگر وہ نماز کو اتار سکتا ہے، پاک کر سکتا ہے، بدل سکتا ہے یا اپنی جسم کو پاک کر سکتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، یہ مسئلہ تو مسئلہ ہے، اگر نہیں پاک کر سکتا تو آپ اگر وہ نماز توڑے تو اس کی نماز چل جائے گی وقت بہت کم، تو اس سلسلے میں یہی حکم ہے کہ وہ اس نجس کے بعد نجس بدن کے ساتھ نماز کو پڑھ لے کہ نماز اس کی بالکل صحیح، صرف آپ سنیں گے تو اس معمول کا ایک اختلاف ہے کہ ان شاء اللہ نکل مسائل نہ آئے کہ اگر وقت کم ہے اور وہ لباس کو نہ پاک کر سکتا ہے نہ بدل سکتا ہے نہ بتا سکتا ہے، جب کسی نجس ہے تو اس کو پاک نہیں کر سکتا، آپ سنیں گے تو آپ کوئی طرح نہیں سپنا ہے کہ وہ اپنے لباس کسی نجس کے بعد میں نماز پڑھ سکے، آپ کو نہیں کہ یہ فتوا ہے کہ اگر اس کا بدن نجس ہے تو نجس بدن کے ساتھ نماز پڑھیں، آپ کو نہیں دونوں کو اگر لباس نجس ہے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ اسی نجس کے بعد نماز پڑھ لے کیونکہ وقت بہت کم ہے، اتنا وقت نہیں ہے کہ میں سرے سے نماز کو پڑھوں، آپ کو نہیں کہتے ہیں کہ لیکن اگر لباس نجس ہے تو وہ اپنے لباس کو اتار دیں، چاہے وہ ننگا ہو جا رہا ہے جو اس چیز کے بعد وہ لباس کو اتار دے اور پھر ننگے لوگوں کو اسی کے مطابق نماز کو پڑھ لیں، اگر دیکھنے والا ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھے، کھڑے ہونے والا ہے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھے، رکو کا اشارہ رکو اور سجدے کا اشارہ کرتے کرتے، دیکھیے ایک معمولی سا فرق ہے کہ دونوں اس بات کو متفق ہیں کہ نجس بدن کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے لیکن نجس لباس کے ساتھ آپ ایسے اختلاف ہے وہ کسی مسئلہ سے واقع کر سکتے، بھائی بھائی یہ مسئلہ واضح ہو گیا ہے، اگر نہیں واضح ہوا تو بعد میں آپ حضرات مزید اس کی وضاحت کیا سکتے ہیں، کے پاس دو تین مسئلے آج ایسے آ رہے ہیں کہ جو بہت پیچیدہ ہیں لیکن پیٹ بھی بہت آ رہے ہیں، اب یہ جو مسئلہ آ رہا ہے وہ بھی تھوڑا سا پیچیدہ، اگر انسان کو یقین ہے کہ اس کا لباس پاک ہے، بعد میں پتا چلا کہ لباس نجیس کا نماز پڑھ، انسان کو شک ہے کہ اس کا لباس نجیس ہے، اس میں شک کی پرواہ نہیں کی، نماز پڑھ لی، بعد میں پتا چلا کہ لباس واقعی نجیس تھا، تب بھی نماز پڑھ، لباس کو اس نے غلط طریقے سے پاک کیا، نماز پڑھ لی، بعد میں پتا چلا کہ لباس میں نے غلط طریقے سے پاک کیا ہے، تب بھی نماز پڑھی، بیچ نماز میں اس کا جسم یا اس کا لباس نجس ہو گیا، اس نے اس مسئلے پر عمل کیا، تب بھی اس کی نماز پڑھی، اب یہ مسئلہ ہے کہ انسان کو پہلے سے معلوم ہے کہ میرا لباس نجس ہے، معلوم ہے اس کو، اور یہ تو آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ لباس کا نجس لباس کا پاک کرنا اس وقت تک واجب نہیں ہے جب تک کہ نماز کا وقت ختم نہ ہونے لگا، صبح کے وقت لباس نجس ہو گیا، اب واجب ہے اس کے لیے لباس کو پاک کرنا جب ظہر و عصر کی نماز قضا ہونے لگی، بیچ کے تمام عرصے میں اس کو اختیار ہے، چاہے پاک کرے چاہے پاک نہ کرے، مستحب ہے پاک کرے، لیکن بات نہ کرے تب بھی کوئی فرق نہیں, اس لیے اس نے بات نہیں کیا اور یہ سوچا کہ جب نماز کا وقت آئے گا تو میں بات کر دوں. کتاب سے وقت نماز آیا اور اس کے ذہن سے یہ بات گزر گئی, اس نے کسی طریقے سے جا کر نماز پڑھ لی اور جب آیا تو اس کو یاد آیا کہ ارے میرا لباس تو نجس ہے. اس صورت میں اس کی نماز بالکل باطل, کیونکہ پہلے سے اس کو معلوم ہے کہ یہ لباس نجس ہے, وہ بھول گیا تو اس بھول کی کوئی معافی نہیں. ہاں اگر پہلے سے نہ معلوم ہو اس کو لباس نجس ہے, نماز پڑھ لی بعد میں پتا چلے تو نماز پڑھ, پہلے سے معلوم ہے بھول گیا اور اس کے بعد اس کا لباس بات نماز معلوم ہوا تو نماز اس کی بات. اب اسی کے ذہن میں ایک پیچیدہ مسئلہ آ رہا ہے جو بہت کم لوگوں کو پیش آتا ہے, لیکن جن کو پیش آتا ہے ان کے پاس کہیں کسی مقام پر کوئی نجاست, مثلا وہ مسجد میں گیا, کسی کے گھر پہ گیا, فرض کے اوپر بچے نے پیشاب کر دیا, وہ چیز نجس تھی, اس کو معلوم تھا کہ یہ چیز نجس ہے, بھول گیا, وہ بیٹھ گیا اسی کے اوپر جا کر اس کے اوپر اس نے ہاتھ رکھ دیا, اس سے اس کا لباس ٹچ ہو گیا, وہ بھولا ہوا ہے کہ یہ چیز نہ جیت, اب اس کا لباس ٹچ ہو گیا, اس میں کوئی توجہ نہیں کیونکہ اس کے ذہن میں ہی نہیں ہے کہ یہ چیز نہ جیت ہے. ذرا پیچیدہ ہے, شاید آپ باتیں نہ کر سکوں مکلے کو, تو آپ اگر بات میں کچھ لیجیے گا کہ یہاں پر لباس کا نجیب ہونا وہ نہیں بھولا, بلکہ وہ نجاست جہاں پر پڑی تھی وہ بھول گیا, اس نجاست سے اس کا لباس ٹکرایا, اس نے کوئی توجہ بھی نہیں, یہ لباس کو نجس سمجھ بھی نہیں رہا ہے کیونکہ اس کے خیال میں وہ ڈبا جو تھا وہ پیشاب کا نہیں تھا, بھول گیا, اس کے ذہن سے اتر گیا, اور جا کر اس نے اسی لباس کے ساتھ نماز پڑھی, بعد نماز معلوم ہوا کہ وہ ڈبا وہ چیز جو تھی وہ تو نجاست تھی, یعنی یاد آ گئے, معلوم پہلے سے تھا بیچ میں بھول گیا تھا, اب بعد نماز یاد آئے, جب یہ یاد آیا تو یہ بھی اس کو معلوم ہو گیا کہ میرا لباس بھی نجس ہو گیا یا میرا جسم بھی نجس ہو گیا تھا, میں تو اسی پر جا کر بیٹھا. اس صورت میں اس کی نماز بالکل صحیح ہے سوائے ایک شخص, اگر یہ خود لباس کی نجاست تو نہیں بھولا بلکہ خود اس نجس چیز کو بھول گیا اور بعد نماز کی یاد آیا کہ وہ چیز نجس تھی اور میرا لباس اس سے ٹکرایا, اب اس کی نماز بالکل صحیح ہے اور اس کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے ایک صورت, وہ صورت یہ تھی کہ وہ گیا پیشاب کا ٹھپا تھا, اس کو بتا دیا تھا پڑتی کے میزبان نے کہ یہاں پیشاب ہے, اس کے ذہن سے بات نکل گئی, اس نے ہاتھ رکھا اور اس کے بعد اس پر چلا آیا اور اس نے آ کر وضو کیا, وضو کر کے نماز پڑھ. اب اگر یہ ٹھپا پیشاب کا ہے, اس کے اگر ہاتھ سے نہ ٹکراتا پیر سے ٹکراتا تو اس کی نماز بالکل صحیح, لیکن کیونکہ یہ ہاتھ سے ٹکرایا وہی آپ کا مطلب, یہ ہاتھ سے ٹکرایا اور اس نے وضو کیا بعد میں, اس نے وضو کیا تو نماز تو اس کی صحیح, لیکن کیونکہ وضو میں یہ شرط ہے کہ وضو کا ہر ہر حصہ پاک ہونا چاہیے, اس لیے جب اس کا ہاتھ نجس تھا تو اس کا وضو غلط, وضو غلط ہوا تو پھر اس کی نماز غلط, اگر پہلے سے وضو کیے ہوئے تھا پھر ہاتھ رکھا اور پھر نماز پڑھی نماز بالکل غلط, اگر پہلے سے وضو نہیں کیے ہوئے تھا بلکہ نجس ہاتھ رکھنے کے بعد اس نجاست پر پھر اس نے وضو کیا, وضو کر کے نماز پڑھ, تو اب نماز باطل کیونکہ وضو بھی باطل, وضو کی وجہ سے نماز کا باطل پڑھ, تو اگر واضح نہ ہوا تو بعد میں پوچھ لیجیے, لیکن اگر ایسا شخص ہے کہ جو اس طریقے سے وضو کرتا ہے کہ نجاست تو بہت پاک ہو جایا کرتی, دو دو کلو ڈالتا ہے, تین تین کلو ڈالتا ہے, دو دو دفعہ ہوتا ہے, تو دو دفعہ دھونے میں اور کلو ڈالنے میں, تین چار کلو ڈالنے میں, ہر صورت میں نجاست کی بہت پاک ہو جایا کرتی ہے, اس صورت میں پھر اس کا وضو بھی صحیح ہے اور اس کی نماز بھی صحیح ہے. یہ مسئلہ اگر پیچیدہ ہو تو آپ اگر بعد میں پوچھ لیں, ویسے پیش کم آتا ہے لیکن جب کبھی پیش آتا ہے تو پھر وہی بات, کہ اگر آپ نے مسئلے کی مخالفت کرتے ہوئے دوسرے حکم پر عمل کیے تو وہ نماز آپ کی صحیح ہے, لیکن مسئلے کی مخالفت پھر واقع خود بھی ایک آپ کے لیے گناہ کا سبب بنے, اور یہی مسئلہ غسل کا ہے کہ فرض کی حالت جنابت میں تھا, بستر کی چادر نجس تھی اس کی, وہ اسی بستر کی چادر پر جب اٹھا تو اسی بستر کی چادر پر اس نے ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر غسل کیا, غسل کر کے نماز پڑھ, اب کیونکہ اس کا غسل باطل ہے, غسل میں یہ شرط ہے کہ ہر چیز جسم کے ہر حصے کا پاک ہونا ضروری ہے، اس کا ہاتھ نجس کا ہے، اس کی لپ کا غسل باطل، غسل باطل سے نماز پڑھ. لیکن اگر وہی مسئلہ کہ اگر اتنا پانی ڈالا کرتا ہے کہ ہاتھ خود بخود پاک ہو جایا کرے اور اس کے بعد بھی ایک مرتبہ غسل کے لیے پانی پہنچ جائے تو پھر اس کا غسل بھی صحیح، اس کی نماز بھی صحیح. اور یہی مسئلہ اگر وہ غسل کر کے آیا اور اسی بستر کے اوپر جہاں فرض کی اس کی منی پڑی تھی اس کا ہاتھ پڑ گیا، اس کو یاد نہیں رہا، اسی طریقے سے نماز پڑھ لی تو پھر اس وقت میں نماز پڑھی. تو نتیجہ یہ نکلا کہ اگر کسی چیز کی نجاست ٹوٹ جائے اور اس سے انسان کا لباس یا جسم ٹکرا جائے تو اگر اس کے وضو یا غسل میں نہ پڑ رہا ہو تو نماز اس کی صحیح ہے چاہے اس کا بدن نہ جائے، اور اگر وضو یا غسل میں فرق پڑ رہا ہو تو اس کی نماز پڑھ رہی. اگر پیچیدہ ہو گیا ہو تو آپ حضرات بعد میں اس کو اس سے حل کر دیجیے گا. اب آخری مسائل اسی سلسلے کے کہ اگر کسی کے آپ کے پاس ایک لباس ہے اور وہ نجس لباس ہے اور کوئی لباس بھی اس وقت نہیں ہے، یا چار پانچ لباس ہیں اور سب کے سب نجس ہیں، تو بھائی آخر کوئی اور نہیں کا معمولی کا اختلاف کہ آخر سے کہتے ہیں کہ نجس لباس میں نماز پڑھ لے، آخر کو نہیں کہتے ہیں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نجس لباس میں نماز نہ پڑھے بلکہ ننگا کھڑے ہو کر نماز پڑھے یا ننگے بیٹھ کر نماز پڑھے گی، ایسی صورت حال. اسی طرح اگر کسی شخص کے پاس دو لباس ہیں اور دونوں میں سے ایک نجس ہے ایک پاک ہے، یہ نہیں معلوم کہ پاک کون سا لباس ہے نجس کون سا لباس ہے، تو اس کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر وقت بہت زیادہ ہے تو دونوں لباسوں میں نماز پڑھے، دونوں کی نماز پڑھنا ہے، ایک دفعہ پہلے لباس سے پڑھے ایک دفعہ دوسرے لباس سے پڑھے، کہ جو بھی پاک لباس ہے بہرحال اس میں نماز ہو. لیکن اگر وقت کم ہے صرف ایک ہی نماز پڑھ سکتا ہے تو وہ کسی ایک لباس میں نماز پڑھ رہے یا نماز اس کی صحیح ہے. لیکن آخر خمینی کے نزدیک احتیاط کے لیے ہے کہ وقت نماز کے بعد جب پاک لباس مل جائے تو اس کے بعد پاک لباس میں دوبارہ نماز کو روکا. اور آخری مسئلہ کرائے میں نماز میں سے پہلی شرط کا، لباس میں نماز میں سے پہلی شرط کا آخری مسئلہ، یہ مسئلہ کب پیش آتا ہے لیکن کبھی کبھار پیش آ جاتا ہے خصوصاً کراچی جیسے شہر میں کہ جہاں کبھی کبھار پانی کی قلت ہوتی ہے. ایک انسان ہے اس کا جسم اور لباس دونوں نجس، جسم اور لباس دونوں نجس، اگر اتنا پانی ہے کہ دونوں کو پاک کر سکے تو دونوں کو پاک کرے، اتنا پانی نہیں ہے کسی کو بھی پاک نہیں کر سکتا تو کسی کو بھی پاک نہیں کرے، آپ کا مسئلے ہیں تو نجس جسم کے ساتھ نجس کے ساتھ کے پاس نماز پڑھ لے، آپ منی کا مفلد ہے تو نجس جسم کے ساتھ منگے کھڑے ہو کر نماز کو پڑھ لیں. لیکن اب اگر اتنا پانی ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک چیز کو پاک کر سکتا ہے چاہے جسم کو پاک کرے چاہے لباس، تو اس میں پہلی چیز یہ دیکھی جائے گی کہ
کی نجاست کم ہے تب آپ کے نزدیک اختیار ہے کہ چاہے کسی کو پاک کرے یا لباس کو پاک کرے،
اگر برابر ہے تو اختیار ہے, جس طرح چاہے دوسرے کو کام کرے چاہے لباس کو کام کرے. آپ کا کوئی بھی اختیار نہیں ہے, بلکہ آپ کا کوئی بھی یہاں یہ ہے کہ اگر لباس کی نجاست زیادہ ہے تو پہلے لباس کو کام کرے پھر دوسرے کو کام کرے. اس مسئلے کو آج حضرت نے ختم کرنا ہے, اس لیے ذرا دو منٹ کا وقت زیادہ لے لیا. اور ایک دوسری بات اور کہ آپ آئے خمینی کے نزدیک اگر وہ ننگے نماز پڑھ سکتا ہے لباس اتار کا, تو کم ہو یا زیادہ ہو یا برابر ہو, ہر صورت میں لکھنا جس کے ان کو پاس کرے گا لباس کو اتار. ننگے نماز پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اتنی سردی ہے کہ وہ برداشت نہ کر سکے, وہ اکڑ کر رہ جائے, تو اس صورت میں وہ ننگے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا مجبور. لیکن اگر یہ موسم گرمی کا تو چاہے جسم کی نجاست بہت ہی معمولی ہو, لباس کی نجاست ہزار گنا زیادہ ہو, تب بھی وہ لباس کو اتارے گا اور جسم کو پاک کر کے نماز پڑھے گا. اگر یہ موضوع جس پر آج ہماری گفتگو ہوگی بہت طویل ہو گیا ہے, آپ حضرات بھی اس سے بہت زیادہ اکساہٹ محسوس کرنے لگے سمجھے, لیکن اپنی اہمیت کے اعتبار سے یہ موضوع اتنا زیادہ اہم ہے کہ آپ حضرات نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ جتنی تقاریر اس موضوع پر ہوئی ہیں اب تک کسی اور موضوع پر نہیں. اور ابھی دو گفتگو دو نشستیں ہماری اور باقی ہیں اسی موضوع کے اوپر, یعنی موضوع ہے تواضع. مومن کا مومن کے سامنے شکر, مومن کا مومن کی عزت و تقریر کرنا واجبات میں سے ہے, اور مومن کا فریضہ ہے کہ اس کو بجا لائے جب رسول کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ وقت جناب کا للمومنین, اور ایک مقام پر نہیں دو مقام, وقت جناب کا للمومنین, وقت جناب کا لمن اتباع کا من المومنین. اے رسول, دو مقامات پر رسول کو تحقیق کی گئی ہے, رسول کو بتایا گیا ہے, رسول کو حکم دیا گیا ہے کہ اے رسول آپ مومنین کے سامنے سے مومنین کا عقلی اور شرعی فریضہ یہ ہے کہ وہ رسول کی مدارت ہے, رسول کے سامنے جھکے, لیکن رسول کے اوپر بھی یہ واجب فرض کیا ہوگا. پھر عمل کا فیضہ ہے, اور عمل کا فیضہ رسول کے لیے آتا ہے واجب کے لیے. کہ اے رسول آپ کے لیے یہ واجب ہے باوجود اس کے کہ آپ اتنے بڑے مقام پر پائے, آپ پر یہ واجب ہے کہ آپ ہر ہر مومن کے سامنے جھکے, چاہے اس کا مقام دنیا والوں کی نگاہوں میں کیسا ہی کیوں نہ ہو. اور اسی سلسلے میں سے پہلے وہ حدیث آ چکی تھی, لیکن خود حضرات کو چاہے تو حدیث پر اعتراض تھا, اس لیے اس حدیث کا ایک مرتبہ پھر تفصیل سے کہ کتاب وسائل شیعہ میں امام جعفر اصحاب پر بار بار علیہ وسلم تواضع کی اہمیت کے بتانے کے سلسلے میں اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں, جو غرور کے موضوع پر بھی ہم نے بیان کی تھی اور تواضع کے موضوع پر بھی, لیکن کچھ لوگوں کو یقین نہیں آئے. عظمت والکبر, امام کرا رہے ہیں, عظمت والکبر, ان الکبر رضا اللہ, فمن نازع اللہ فحسبه اللہ وحسبه یوم القیامہ. بتایا لکھیا میں کہ جو ہماری سب سے معتبر ترین کتاب ہے احادیث کے اعتبار سے, کہ دنیا کو والعظمت والکبر, دنیا کو آگاہ ہو جاؤ, خبردار ہو جاؤ, ڈرتے رہو دو چیزیں, اگر جو دونوں چیزیں چلا کے ایک ہی العظمت والکبر, ایک بزرگی سے بڑائی سے اور دوسرے کبر و غرور, یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے ڈرتے رہو, اس سے دور رہو. کبر و غرور ایک تو برے معنوں میں ہے اور ایک اچھے معنی میں. عظمت فخر بزرگی بڑائی, ان چیزوں سے ڈرتے رہو, اور کبھی اپنے اندر عظمت بڑائی وغیرہ کو پیدا نہ ہو. کیوں؟ بہینر کبرا رضا اللہ, کبر جو ہے, بزرگی جو ہے, فخر جو ہے, بڑائی جو ہے, رضا اللہ, یہ اللہ کی چادر, یہ اللہ کی صفت, اللہ کے لیے زیادہ مناسب. فمن نازع اللہ, بس جو کوئی اللہ سے اس چادر کو پھینکتا ہے, اللہ پر سے اس چادر کو اتارنے کی کوشش کرتا ہے, تو گویا وہ خدا کی صفت میں خود شریک ہونے کی کوشش کر رہا ہے. ختم اب اللہ ہو وہ اصل ابو اللہ مرتا ہے, تو ختم اب اللہ, بس گویا وہ اللہ سے دشمنی بول دیتا ہے, وہ اللہ کے خلاف آگے جنگ کا راستہ کرتا ہے, وہ اللہ کے مقابلے پہ کھڑا ہو جاتا ہے. افضل اس یوم القیامہ, اور خدا کی قیامت میں افضل سب سے زیادہ کے ذریعے جس شخص کو کرے گا, وہ بڑی شخص ہوگا کہ جو خدا کی چادر کو خدا کے اوپر سے اتارنے کی کوشش کرے. عظمت بزرگی بلندی جو بھی ہے, اس میں صرف خدا کے لیے سداوار ہے, دوسروں کے لیے نہیں. اسی لیے ان شاء اللہ آئندہ احساس واقعہ جائے گا کہ اگر رسول کے سامنے کوئی انا کہتا ہے, میں لفظ میں کہتا ہے, تو رسول اس کو بھی توفیہ کرتے ہیں کہ انا صرف اور صرف خدا کے لیے سزاوار ہے, خیر خدا کے لیے اختیار نہیں. کہ وہ کسی بھی کام میں کہے کہ یہ میں نے کیا میں نے کیا میرا کام ہے یا میرا صحیح لفظ منع اس کو اختیار کرنے سے بھی رسول نے بار بار منع کیا لیکن تفصیل واقعہ ہے ان شاء اللہ آئندہ اس بار تو موجود اس کا بدل جائے گا. تو رسول نے لفظ انا کے استعمال منع کیا اس لیے کہ انا سے خدا کے سے خداوار ہے کہ انا جبار انا القہار یا خدا ہے تو کہہ سکتا ہے کہ میں جبار ہوں میں قہار ہوں میں رحمان ہوں میں رحم کرنے والا ہوں میں کام کرنے والا ہوں کسی اور کوئی اختیار نہیں کہ وہ کسی کام کے سلسلے میں انا تک کہتا ہے. اتنی سختی سے رسول نے منع کیا ہے کہ انسان کوئی ایسا کام نہ کرے جو سوادوں کے خلاف ہو جائے اور اسی لیے رسول کے ساتھ جو بیٹھا کرتے تھے وہ بھی ہر ایسے کام سے بچنے کی کوشش کرتے تھے جو سوادوں کے خلاف ہو جائے. یہ واقعہ جو ابھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں اگر یہ سوادوں سے مناسبت نہیں رکھتا بلکہ غرور کے موضوع سے مناسبت رکھتا لیکن کیونکہ سوادوں کو ضد غرور ہے اس لیے اس کی مناسبت سے اس واقعے کا پیش کرنا ضروری ہے تاکہ یہ ذہن میں بیٹھ جائے کہ آپ آب رسول کس حد تک بچنے کی کوشش کرتے تھے ہر ایسے فیل سے کہ جو ان کو سوادوں سے ہٹا کر غرور کی طرف لے جائے. اسی کتاب بتائے گئے شیعہ میں یہ روایت موجود ہے امام محمد صاحب طلبا کو ایک مرتبہ پیغمبر اسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. اس بات کا تذکرہ آ گیا ہے تو کرتا چلوں اس سے پہلے کچھ ساتھیوں سے نجی گفتگو نے کہا تھا اور اگر اپنا مجمع ہو تو یہ بات اتنی بری نہیں رکھی جائے لیکن اگر اپنے مجمع میں کچھ اور نظر آ جائیں تو یہ بات بہت مایوس ہو جاتی ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خود ہمارے مولا نے فرمایا کہ انا عبد من عبید محمد کہ میں پیغمبر اسلام کے غلاموں کا غلام پیغمبر اسلام کا جو مقام ہے جو جلالت ہے جو مرتبہ ہے بہرحال نہ ہم سمجھ سکتے ہیں نہ ہماری عقلوں میں آ سکتا ہے اور ہم پر یہ الزام جو لگایا جاتا ہے وہ بھی بالکل غلط ہے کہ ہم کسی کے اعتبار سے اہمتا کو پیغمبر اسلام پر تبدیل ہوتے ہیں اور ان کے برابر ظاہر کرتے ہیں یہ بھی بہرحال ہمارے عقیدے کے اعتبار سے غلط ہے اور یقیناً کسی مومن کے ذمہ یہ عقیدہ نہیں ہوتا. لیکن کئی دفعہ یہ محسوس ہوا ہے کہ بعض اوقات ناشعوری طور پر ہمارے حاضرین سے حرکتیں ہو جاتی ہیں جس سے جو ناواقع دیکھنے والا ہے اس کے ذہن کا کچھ اور غلط اثر پڑتا ہے کہ مثلاً یہ ایک روایت بنی ہوئی ہے ہماری کہ جب کبھی کسی امام کا نام آتا ہے تو ہم ضرور بیچتے ہیں اور اس سے بہتر کوئی چیز نہیں. جیسے جناب فاطمہ کے مشہور حدیث جناب فاطمہ کے سلسلے میں مروی ہے اگرچہ موضوع سے ہٹ گئے لیکن ایک مناسبت کی وجہ سے صرف دو یا تین منٹ جناب فاطمہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ من صلی علیہ کہ جو بھی تیرے اوپر ایک مرتبہ ضرور بھیجے گا غفر اللہ کل ضرور ہے خدا اس کے تمام گناہوں کو معاف کرے گا بس سچ لو ہوا وہ انا جنت کے کچھ ماں جاؤ اسے اور مجھے پیغمبر کو جنت میں ایک ہی مقام کے اوپر جمع کرے گا. اس لیے امام کے اوپر ضرور بھیجنا تو ضروری ہے لیکن یہ محسوس کیا گیا ہے کہ جب پیغمبر کا نام آتا ہے تو لوگوں کے لفظ جو ہے پتہ نہیں کس نامعلوم وجہ سے اتنی حرکت نہیں کر سکتا. یہ ضروری نہیں ہے کہ ضرور اسی آواز سے بھیجا جائے جس پر پیغمبر ہے جس پر ائمہ کے نام پر آپ بھیجتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے چاہے آپ آواز کرن بھیجیے چاہے جن میں بھیجیے لیکن کم از کم اس کا خیال رکھیے گا کہ جب کبھی پیغمبر کا نام آئے تو کم از کم دن میں ایک مرتبہ ضرور بھیجیے کہ پیغمبر کا یہ ارشاد ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا وکیل جس کو ہے دنیا کا سب سے بڑا کنفیوز آدمی وہ ہے کہ جو میرا نام سنے اور میرے اوپر ضرور کر دیں. یہ بات اوقات محسوس کیا گیا ہے اگر تفصیلی واقعہ ہے تو لازمی طور پر یہ آپ کے لیے دقت ہو جائے گی کہ آپ ہر بار دفعہ نام لکھنے کے بعد بھیجیے لیکن کم از کم دل میں ایک مرتبہ ضرور ضرور بھیجیے. دوبارہ پیغمبر اسلام تشریف فرما ہے مسجد نبوی میں اور چاروں طرف صحابیوں کا حلقہ ہے. پیغمبر اسلام درد دے رہے ہیں کہ اپنے زمانے کے بائیس پانڈالوں میں دیکھ کر آپ تشریف لاتے ہیں اور آ کر پیغمبر اسلام کے سامنے بیٹھتے ہیں. بہترین پوشاک ہے بہترین لباس ہے انتہائی جامع ریت شخصیت ہے انتہائی خوبصورت شخصیت ہے اور انتہائی مالدار شخصیت ہے. پیغمبر اسلام کے سامنے آ کر بیٹھے پیغمبر اسلام کو سلام کیا پیغمبر اسلام نے سلام کا جواب دیا اور اس کے بعد اپنے درد کو جاری رکھا. درد جاری تھا کہ اتنے میں مدینے کا ایک وہ شخص آ پہنچا کہ جو دن بھر محنت مزدوری کرتا تھا باغ میں پانی دیا کرتا تھا اور شام کو جو کچھ ہوتا اسے اپنی زندگی کی گزر بسر کیا کرتا تھا. انتہائی کثیر کپڑے ہیں پھٹے ہوئے کپڑے ہیں میلا لباس ہے اور انتہائی سندر آدمی ہے وہ آتا ہے پیغمبر اسلام کے دربار میں حاضری دیتا ہے سلام کرتا ہے اور اس کے بعد چاروں طرف جگہ کو تلاش کرتا ہے. آداب اسلامی کا تقاضا یہ ہے کہ جو شخص آئے وہ سب کے پیچھے بیٹھتا چلا جائے تاکہ تیسرا جو ہے وہ کھائے. امیر کا مریض آیا تھا، اس کے فوراً بعد یہ مریض آیا، اس لیے امیر کے پہلو میں اتنے نصیب سے تیار ہوئے یہ سن کر یہ ان کے چہرے کے رنگ کو دیکھ کر نجاتی کی زبان سے یہ نکلا کہ اے ہمارے بھائی میری حالت سے گھبراؤ نہیں، ابھی ابھی مدینے سے ایک فاسد آیا ہے جو تمہارے نام کے پیغام لے کر آیا ہے کہ تمہارے پیغمبر مکے سے ہجرت کر کے مدینے انتہائی خیریت کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ پہنچ چکے ہیں، اور مدینے کے اندر ابھی ابھی چند مہینے پہلے بدر کے مقام کے اوپر ان کی کفار سے جنگ ہوئی تھی جس میں انہوں نے کفار کو شکست دی. یہ سنا جب جعفر دجاب نے تو پوچھا کہ اے نجاتی وہ تو ٹھیک ہے بہت بڑی خوشخبری ہے، لیکن یہ تیری یہ حالت کیسی؟ تو کہا نجاتی نے کہ میں نے اپنے پیغمبر کی کتاب میں یہ پڑھا کہ جب انسان کو کوئی نعمت ملے تو وہ تواضع اختیار کرے، جب انسان کو کوئی بھی چیز اس کا خالق عطا کرے تو اس چیز کے شکر کا طریقہ یہ ہے کہ انسان تواضع اختیار کرے. کہ مانیا روایت میں بھی ہے کہ جب انسان کو نعمت ملے تو انسان کا فرض یہ ہے کہ سجدہ شکر انجام دے، ہاتھ کے اوپر اپنی پیشانی کو رکھ دے، ہاتھ کے اوپر اپنی پیشانی کو رکھنا در حقیقت کے تواضع کا ایک طریقہ ہے کہ بانی رات نے مجھے اتنی بڑی نعمت دی لیکن میں اپنے آپ کو وہی بات وہی حقیر وہی ذلیل سمجھتا ہوں کہ ایسا میرے دل میں اس نعمت کی وجہ سے کوئی غرور پیدا نہیں ہوتا. نجاتی کہتا ہے کہ میرے پیغمبر کی کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جب کسی کو کوئی نعمت ملے تو اس نعمت کا طریقہ یہ ہے کہ انسان تواضع اختیار کرے، کیونکہ خدا نے مجھے تمہارے پیغمبر کی شکل میں اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے، اس لیے اس کے شکر کا طریقہ یہ ہے کہ میں نے تواضع اختیار کی کہ اپنی غریبان کو جاگ کیا اور آ کر خاص کر بیٹھ گیا. یہاں پہ جعفر دجاب ہجرت کر کے مدینے آتے ہیں، پیغمبر اسلام کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور انہیں یہ پورا واقعہ سنا دیا. نجاتی کا جو احترام تھا وہ اپنے مقام پر کہ پیغمبر اسلام نے صرف اور صرف ایک مرتبہ اگر آپ اسے کہہ لیں غائبانہ نماز جنازہ پڑھی، نجاتی کے جنازے کے ہوئے لیکن وہ غائبانہ نماز جنازہ نہیں تھی، لوگ اس کو یہی کہتے ہیں. بہرحال نجاتی حبشہ میں پیغمبر مدینے میں اور اس کے اوپر نماز پڑھتے ہیں. اس کے بعد پیغمبر نے یہ کلیہ یہ اصول دیا کہ دیکھو نجاتی نے جو کچھ کہا وہ اس کے پیغمبر کی کتاب میں ہے جو خدا کی طرف سے ہے، اب میں تم سے کچھ کہتا ہوں. ان صدقتا تو صاحب وہاں کب رکھا یا ہم کو بولوا وہ انت تواز جر کہو صاحب ہوں تواز ہوں یا عزو کو ملتا وہ انل افوا جزی دو صاحب ہوں افوا پتہ ہوں جر کو ملتا کہ پیغمبر اسلامی احتیاط فرما رہے ہیں کہ انت سدا خطاب جزی دو صاحب وہاں کب رکھا کہ صدقے کا دینا ہمیشہ صاحب صدقہ کے مال میں زیادتی اور اضافہ کرتا ہے. کبھی یہ مت سمجھو کہ میں صدقہ دے رہا ہوں تو میرے مال میں کمی ہو جائے، جتنا صدقہ دو گے اتنا تمہارے مال میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. بس سبق ہوں بس تم صدقہ یا ہم کو اللہ تمہارے اوپر اپنی رحمت کے دروازوں کو کھولتا چلا جائے گا اور تمہارے مال میں کثرت کرتا چلا جائے گا. وہ انت توازو اور جہاں تک توازو کا تعلق جو بھی تو صاحب ہوگا رب ادب کہ توازو جو ہے یہ اپنے صاحب اپنے مالک توازو کرنے والے کے مقام میں بلندی کو بلندی کا اضافہ کرتا چلا جائے گا. جتنی تم توازو کرو گے خدا کی نظر میں اتنا تمہارا مقام بڑھتا چلا جائے گا. بس میں توازو ہوں تم توازو کرو یا رب اللہ تمہارے مقام کو بڑھائے گا یا خدا کا وعدہ. وہی نفوا یزید و صاحب و جسن اور جہاں تک معافی کا تعلق ہے جسمن کو معاف کر دینے کا تعلق ہے تو یہ معافی کے حق یہ مہربانی جو ہے عزت کو بڑھاتی ہے تو معاف کرتے رہو فتحق ہوں تم لوگوں کو معاف کرتے رہو یا اس حکم اللہ تمہارے مقام میں اور تمہاری عزت کے اندر زیادہ اضافہ کرے. اور اس کے بعد پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ پانچ نعمتیں ایسی ہیں جو خدا نے صرف اور صرف اپنے دوستوں کے لیے مخصوص کر دی. خدا کا کھانے نعمت سجا ہوا کافر ہو یا منافع مومن ہو یا مشرق خدا کی جتنی نعمتیں ہیں سب کے لیے مخصوص ہیں، جن کا دل چاہے وہ آئے اور ان نعمتوں سے استفادہ کرے. لیکن پیغمبر اسلام یہ فرماتے ہیں کہ پانچ نعمتیں ایسی ہیں کہ جو خدا صرف اور صرف اپنے دوست کو دیتا ہے، دوست کے سوا یہ نعمت کسی کو نہیں دیتا. پہلی نعمت اس میں سے یہی ہے کہ حمیت غیرت، کہ انسان کے پاس اگر غیرت ہے تو سمجھ لو کہ وہ خدا کا دوست، اگر غیرت نہیں ہے تو انسان لو کہ وہ مومن ہو سکتا ہے. وہ دائرہ اسلام میں ہے، وہ اہل بیت کا ماننے والا ہے، لیکن خدا کا دوست ہرگز نہیں ہے اگر اس کے پاس غیرت ہے. غیرت کا تعلق انسان کی اپنی زندگی سے بھی ہے، اپنے اہل و عیال کی زندگی سے بھی. اس کے بعد دوسری چیز خاموشی، ایک ایسی نعمت ہے جو خدا سوائے اپنے سوائے پڑی کی جو خلیل سے کسی کو عطا نہیں کرتا. تیسری چیز توکل, وسیلہ بنانا. یہ وسیلہ بنانا اور توکل پر آ دینا اور ایسی ہستیوں کا وجود کے سوائے خدا کے دوستوں کے اور کسی گروہ کے پاس نہیں. خدا ان کو نعمت دے گا, مال دے گا, دولت دے گا, زمین دے گا, حکومت دے گا, بادشاہ دے گا, سب کچھ دے سکتا ہے خدا دنیا کے ہر شخص کو, چاہے وہ خدا کو نبی مانے. لیکن توکل, امیت, خاموشی, یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو سوائے خدا کے دوستوں کے اور کسی کو نہیں ملے. چوتھی چیز زہد, یہ زہد کرنا, پرہیزگاری اختیار کرنا, تقوی سے کام لینا اس دنیا کے اندر, یہ سوائے خدا کے دوست کے اور کسی کو نہیں مل سکتا. اور پانچویں چیز تواضع, کہ یہ کیسی نعمت ہے, یہ کیسی دولت ہے جو سوائے خلیل خدا, سوائے حبیب خدا کے اور کسی کو نہیں مل سکتا. جو خدا کا خلیل ہے, جو خدا کا دوست ہے, کہ جس کو یہ خدا دولت عطا کرتا ہے. تو اب یہ معیار بھی ہے خدا کی دوستی کا, کہ ایک طرف ایمان اپنی جگہ پر, اسلام اپنی جگہ پر, چاہے عیسائی میں داخل ہونا اپنی جگہ پر ہو, لیکن اگر خدا کی دوستی کا معیار اگر آپ سمجھنا چاہیں تو یہی پانچ صفتیں, کہ جس میں یہ صفتیں نظر آئیں سمجھ لیجیے کہ فہم کرے اسلام کے فرمان کے مطابق وہ خدا کا دوست, وہ خدا کا حبیب, وہ خدا کے دائرہ خود کے اندر داخل. اور جس میں یہ پانچ صفتیں نہیں, وہ اپنی جگہ مومن ہوگا, وہ اپنی جگہ مسلمان ہوگا, لیکن وہ خدا کا دوست نہیں ہے اور خدا کی حبیبیت کے دائرے کے اندر داخل نہیں. تو یہ پانچ نعمتیں اور ان شاء اللہ ان میں سے ہر ایک کے اوپر ہماری گفتگو اپنے اپنے مقام پر آئے گی. ہر چیز ایسی ہے کہ دو اور تیسری میں جتنے اس کی دوری کے لیے اختیار کرنا پڑیں گے, لیکن یہ پانچ صفتیں وہ بنیادی صفتیں ہیں کہ جو دوست سے خدا اور دوسرے لوگوں میں فرق پیدا کرتے ہیں. تو اگر توازن نہ ہو تو سمجھ لیجیے کہ انسان خدا کی دوستی کے دائرے سے خارج ہے. اور توازن کے سلسلے میں ہمارے آئندہ کا یہی وسیلہ ہے کہ ہر ممکن کوشش یہ کرتے تھے کہ توازن کریں, اور اس کے بعد بھی اپنی زبان سے یہی کہتے تھے کہ ہم نے کچھ حق ادا نہیں کیا. امام حسن طلبات اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر تشریف فرما مدینے کی گلیوں سے گزر رہے ہیں کہ چلتے چلتے امام کا گزر ایسے اشخاص کے بعد سے ہوا کہ زمین پر بیٹھے ہوئے روٹی کے دوسرے ٹکڑے کھا رہے ہیں. یہ لوگ مدینے کے فقیر ہیں, جن پر چیز مانگتے ہیں اور چاند کو جو کچھ ملتا ہے وہ لا کر اپنا اور اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالتے ہیں. فقیر بیٹھے ہوئے روٹی کا ٹکڑا کھا رہے ہیں اور ہمارے امام علی مقام وہاں سے گزر رہے ہیں. رسول کے نوازے پانچویں خلیفہ راشد کچھ لوگوں کے خیال میں, اس کے بعد ایک بڑے گروہ کے امام اتنی جلالت کے ساتھ, اتنی عظمت کے ساتھ گزر رہے ہیں کہ فقیر نے آواز کی کہ یا شیخ ادھر آئیے. پہنچتے ہیں امام اس کی خدمت میں تو وہ کہتا ہے کہ یا شیخ, میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں, دسترخوان بچھا ہوا ہے, تشریف لائیے اور ہمارے ساتھ دعوت میں چلیے. امام نے کچھ نہیں کہا, گھوڑے پر تشریف فرما کے گھوڑے سے اترے, وہیں مٹی کے اوپر بیٹھ گئے. جس روٹی کو پانچ فقیر کھا رہے تھے امام نے بھی اپنا ہاتھ بڑھایا اور اسی سوکھی روٹی کا, کہ جو بیچ میں ملی تھی تو کسی شخص نے رحم کھا کر ان کو بیچ میں دے دی تھی, اس روٹی کا ٹکڑا تھوڑا منہ میں رکھا اور امام انتہائی اطمینان کے ساتھ ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے ان کے ساتھ کھا لیا. دعوت ختم ہو گئی امام کی, تو اس کے بعد امام نے کہا کہ آج تم نے میری دعوت کی ہے اور مومن کا دوسرے مومن پر یہی حق ہے کہ اگر وہ تمہاری دعوت کرے تو تم بھی اس کی دعوت کرو. یہ ادلا بدلہ نہیں ہے بلکہ یہ ایمان کی علامت ہے. اتنا کہ امام نے ان کو دعوت دی اور کہا کہ برتن کو آنا میرے گھر میں, میں دعوت کروں. برتن وہ تشریف لاتے ہیں. اب امام جو امام کا مکان تھا اس کے اعتبار سے امام نے دعوت کی, انتہائی لذیذ کھانے ہیں, ہر وہ چیز موجود ہے کہ جو ایک مومن کا فریضہ ہے دوسرے مومن کو کھلا. امام نے اس کو کھلایا, جب انہوں نے کھا لیا تو امام کھڑے ہوئے اور ان کے ہاتھوں کو کھلانے لگے, جیسا کہ پہلے آ چکا ہے کہ امام کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ مہمان کے ہاتھ امام ہمیشہ کو کھلایا کرتا ہے. یہ مدینے کے فقیر ہیں کہ جن سے بات کرنا کوئی ختم نہیں کرتا, امام کھڑے ہو کر ان کے ہاتھوں کو کھلا رہے ہیں. ہاتھوں کو کھلایا اور اس کے بعد روانہ ہوئے. جب وہ روانہ ہوئے تو کسی نے کہا کہ اللہ رسول اللہ, آپ نے تو آج ان کی بہت اچھے طریقے سے دعوت کر دی کہ آپ نے اب تک کسی کی اس طریقے سے دعوت نہیں کی. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے دعوت کا حق ادا نہیں کی, میں نے تو ان کی دعوت بالکل ہی نہیں کی جس طریقے سے انہوں نے میری دعوت کی. دعوت اسے کہتے ہیں جو انہوں نے میری کی تھی, نبی اللہ وہ کہ جو میں نے کی. میں نے تو صرف اپنے جس کے حکم کی تعمیل میں یہ مومن دعوت کرے تو تم بھی اس کا بچہ دو. زیادہ بہتر طریقے پر میں نے کوشش کی کہ میں اپنے جج کے فرمان کی تعمیل کروں, پر امام کہہ رہے کہ میرا دل جانتا ہے کہ جو دعوت کا حق ہے وہ ادا نہیں. سننے والوں نے کہا کہ لہر دوڑ گئی کہ اپنے رسول اللہ اب آپ کس طریقے سے دعوت کریں گے کہ انہوں نے آپ کو مات پر بٹھا کر بیچ میں مانگی ہوئی روٹی کے ٹکڑے کھلائے اور آپ نے اس کے بچے میں ہر وہ غذا مہیا کی کہ جو عرب میں مہیا ہو بن. اس سے بہتر تک سرکار کے جائز صرف بادشاہوں کے پاس ہو تو جس دن کا امام یہ فرما رہے ہیں کہ یہ دعوتوں کا مقام. امام یہ فرما رہے ہیں کہ میری اور ان کی دعوت میں زمین اور آسمان کا فرق. میرے پاس جو کچھ تھا میں نے اس میں سے ایک بہترین حصے کو خرچ کر کے ان کی دعوت دی. بہرحال میں نے اپنے پورے مال کو خرچ نہیں کیا, وہ میرے پاس پہنچ گئی. یہ میرا مکان ہے, یہ میری سواری ہے, یہ میرے برتن ہے, یہ میرا دسترخوان ہے. بہرحال دعوت کی میں نے لیکن جیسا طریقے سے نہیں. ان کی دعوت دعوت کی تھی جو بچن کے پاس تھا صرف روٹی کا ٹکڑا. بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, رہنے کی جگہ نہیں ہے, صرف روٹی کا ٹکڑا. ان کی کل کائنات, ان کا کل مال, ان کا کل سرمایہ روٹی کا ٹکڑا تھا. انہوں نے اپنا کل سرمایہ کل کائنات میرے حوالے کر دی, جس کے مقابلے میں نے کیا کہ ابھی تو میرے پاس